ظاہر ہے کہ آج جو مناسبت ہے شہادت کی، ایک تو ایام محرم ہے، اس کے اوپر پھر جو مناسبت ہے بہت بڑی عظیم ہے، دکھ کے اعتبار سے بھی، عزم و غم کے اعتبار سے بھی، اور دوسری طرف کرامت و عزت و جلال و حشمت، شان و شوکت، اور اسی طرح حکمت اور حکمت عملی، اور جب ہر طرف سے راستے بند ہوں تو ان بند راستوں کے اندر سے راستے بنا کر دین کی تبلیغ کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس حوالے سے بھی یہ تمام چیزیں آج کی اس مناسبت کے اندر موجود ہیں۔ امام کے بہت سارے القاب ہیں مشہور ہوئے، جس پر میں آج بحث نہیں کروں گا۔ معروف دو جو زیادہ تر، زین للعابدین و سید للساجدین، برصغیر میں البتہ زیادہ تر حزن اور غم اندوہ، اور پھر اس سے بڑھ کر لفظ بیمار مشہور ہوا، جو کہ تاریخ میں اتنا نہیں ملتا۔ بیمار ہوئے تھے صرف کربلا میں، اس کے بعد بیمار نہیں تھے۔ ہاں، غم و اندوہ ہے، اس کے پیچھے حکمت و فلسفہ ہے، اس کے علاوہ کہ انسانی جذبات ہیں، اور کیوں نہ ہو، جن کی آنکھوں کے سامنے وہ واقعہ رونما ہو، پھر وہ ساری زندگی کیسے ممکن ہے کہ اس کی آنکھوں سے ایک ایک حرکت، ایک ایک چیز معاشرے کے اندر اسے فوراً اس کے دماغ کو، اس کے جذبات کو، اس کی روح کو اس واقعے کے ساتھ متصل کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کا نتیجہ دکھ اور حزن و غم ہے۔ امام کا ایک اور لقب جو ہے وہ سید الکریم ہے۔ بہت سارے القاب ہیں، ان میں سے ایک جو بہت زیادہ نمایاں اور مشہور ہے، افسوس ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ مشہور نہیں ہوا، وہ سید الکریم ہے جو تاریخ نے بیان کیا ہے۔ سید الکریم سے یہاں جو مراد لیا ہے، لفظ کریم ایک بڑا وسیع معنی رکھتا ہے۔ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے بھی جب میدان کارزار میں جاتے تھے اور تھوڑی سی جنگ کے بعد لوٹتے تھے، تو خیموں کے نزدیک آ کے اونچی آواز میں مخاطب کرتے تھے، خانوادہ عصمت و طہارت کو خیو خیام کے اندر تھیں، اس میں ایک لفظ جو آپ استعمال کرتے تھے وہ تھا صبرن یا بنی الکرام، اے کریموں کی اولادو صبر رکھنا، حوصلہ رکھنا، میں ابھی موجود ہوں، خیموں سے باہر نہ آنا، حوصلہ رکھنا۔ تو یہ بنی الکرام کریم ایک وسیع لفظ ہے، اگر توفیق اللہ رہی انشاءاللہ تو اس کے اوپر ذرا کھول کے بات کریں گے۔ آج اس کے جو صرف ایک معنی ہیں، جو اردو میں عام طور پر ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، مہربان، رحیم، مہربان، محبت والا، یہی معنی پہ اختفا کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر ہیں اس کے معنی۔ بہت مہربان تھے زین العابدین علیہ السلام، اتنے مہربان تھے نہ صرف اپنوں پر، اپنے تو عدد میں شمار عدد میں موجود تھے، امام کے فالوورز تو مدینہ میں جب لوٹے تھے، خود امام فرماتے ہیں کہ 20 کے قریب میرے سچے پیروکار ہیں، باقی پورا شہر ٹھیک ہے میرا احترام کرتا ہے لیکن میرے سچے پیروکاروں میں نہیں ہے۔ شروع میں کربلا کے واقعے کے بعد جب لوٹے تھے، دشمن کے اوپر بھی مہربان تھے، ہر انسان کے اوپر، حتی ہر ذی روح کے اوپر مہربان تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ اپنے اونٹ کے بارے میں وصیت کرتے چلے گئے اس دنیا سے، اونٹ کے بارے میں کہا کہ میں نے اس کے اوپر 6 سے 7 حج کی ہیں، یہ 6 سے 7 حج میں میرے ساتھ رہا ہے یہ اونٹ، کہا کہ اس کا خیال رکھنا، وقت پہ اس کو چارہ وغیرہ دینا، پانی کا خیال کرنا، اس قدر مہربانی تھی۔ آپ کا جو دور ہے واقعہ کربلا، تو ایک عظیم اور فجیح اور انتہائی دکھ برا اور شجاعتوں کے ساتھ استقامت برا واقعہ ہے، منفرد ہے، جس کی نہ پہلے کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے نہ بعد میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بڑے بحرانی زمانے رہے ہیں، بڑا ہنگامہ خیز زمانہ تھا آپ کا۔ آپ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد توابین کا قیام آیا آپ کے دور میں، جناب مختار نے، قاتلین سید الشہداء سے انتقام کے لیے قیام کیا۔ ان دونوں قیاموں کے اندر براہ راست آپ شامل نہیں تھے، لیکن مختار کے قیام کے لیے ایک طرح سے معنوی اور روحانی اور عقیدتی تائید حاصل تھی، براہ راست اس میں انوال نہیں تھے، آپ کے حکم سے وہ قیام انجام نہیں پایا تھا، لیکن ان کا قیام قرآن و اطرت کے احکامات کے عین مطابق تھا، اس لیے تائید نظر آتی ہے. واقعہ ہرا ہوتا ہے. ہرا آپ کو جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے 2 سال بعد ہوا ہے، سن 63 ہجری میں، جس میں مدینہ 3 دن کے لیے لشکر یزید کے لیے فری ہینڈ دیا گیا. اور اس فری ہینڈ کا مطلب یہ تھا کہ 3 دن مدینہ کے اندر لشکر یزید کچھ بھی کر سکتا ہے، جیسا تشدد کرے، ٹارچر کرے، ظلم کرے، عصمت دری کرے. ہزاروں کے قریب تو حافظین قرآن اس واقعے کے اندر مارے گئے ہیں. اور یہ واقعہ ہرا کیوں ہوا تھا؟ جو غسیل الملائکہ کہلاتے تھے، حنظلہ غسیل الملائکہ، ان کے بیٹے نے یزیدیت کے خلاف قیام کیا تھا. آپ دیکھیں نا، کربلا کے بعد کتنے قیام ہو رہے ہیں، چھوٹے بڑے، اب بہت سارے ہیں، یہ تو بڑے بڑے قیام ہیں. واقعہ ہرا اس لیے آئے، اس قیام کو دبانے کے لیے، اس تحریک کو، اس موومنٹ کو دبانے کے لیے یزید نے یہ فری ہینڈ کر دیا 3 دن کے لیے. اور 3 دن انہوں نے یہاں پہ اتنی خطر و غارت گری کی ہے، اتنی عصمت دریاں کی ہیں. سوائے امام عالی مقام کے گھر کے کسی گھر کو نہیں بخشا ہے. اس واقعے میں آپ کرامت اور مہربانی امام جلال العابدین علیہ السلام دیکھیں، آپ کے مخالفین، آپ کے سرسخت دشمن کے افراد آتے ہیں آپ کے پاس اپنے بچوں کو لے کے، اہل عیال کو لے کے، کہتے ہیں کہ سید سجاد، اے نواس رسول، اے وارث قرآن و اطرت، کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے مخالف ہیں، آپ کو بڑی اذیتیں دی ہیں، آج ہماری ناموس کی عزت خطرے میں آئی ہے، ہمارے بچے آج خطرے میں ہیں. صحیح ہے کہ آپ کے گھرانے کے 6 ماہ کے بچے کو بھی نہیں بخشا گیا، لیکن آپ تو کریم و مہربان ہیں. امام نے پناہ دی اپنے گھر میں، 4000 کے قریب لوگوں کو امام نے پناہ دی بعض روایات کے مطابق. بعض میں فرمایا کہ 1000 کے قریب فیملیز کو امام نے پناہ دی. کہا کہ یہ جو 4000 ہیں وہ عددی اعتبار سے ہیں. پناہ دی، یہ پناہ دینا کیسا تھا؟ امام ان کو کھلا پلا بھی رہے ہیں، ان کو چھت بھی فراہم کر رہے ہیں، ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. لشکر یزید کو کہتے ہیں خبردار، ان کے قریب نہ، نہیں، میری پناہ میں ہے، زین العابدین کی پناہ میں. بعض روایات میں ہے کہ امام نے، لشکر کے بعض افراد نے جب توہین آمیز رویہ اختیار کیا، کہا کہ آپ کو امان حاصل ہے نواسے رسول، لیکن کہا باقیوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے. امام نے فرمایا میرے جیتے جی آپ ان تک نہیں پہنچیں گے، آپ میرے جنازے سے گزر سکتے ہیں، ہمارے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم. تو بڑے کریم تھے امام، اپنے دشمن کو بھی پناہ دیا امام نے. وہ جو دور تھا، ظاہر واقعہ کربلا ہو چکا ہے، چھوٹے چھوٹے انقلابات، خود جوش انقلابات، اپنے آپ جو ہے اٹھنے والے انقلابات بھی ایک طرف شروع ہیں. صرف میں نے آپ کو 3 بڑے واقعات بتایا، اور بھی چھوٹے چھوٹے لوگ تھے، کہیں بصرے پہ کچھ ہوتا تھا، کہیں خبر آتی تھی یمن میں لوگوں نے ایک ٹولی بن گئی ہے، وہ اٹھ کھڑی ہو گئی ہے، اس طرح کے واقعات تھے. دوسری طرف جو ہے ابھی کار زینبی یا کار علی ابن الحسین یا کار کربلا مکمل نہیں ہوا تھا، اسے کمپلیٹ کرنا تھا. اس کے لیے ہم خلاصہ کر سکتے ہیں 3 بنیادی کاموں کے اوپر آپ نے فوکس کیا، کیونکہ آپ کو، آپ کا جو دور امامت ہے وہ تقریباً 34 سال کا عرصہ ہے، کیونکہ آپ کی عمر شریف 58 سال ہے. کربلا میں میرے خیال میں آپ 23 سے 25 سال کی عمر بتائی گئی ہے، یہ اتنی آپ کی عمر تھی. پہلا کام جو آپ نے کیا تھا اپنی دور امامت کا آغاز اگر ہم اسے کہیں، تو خود وہیں اسیران کربلا کی قیادت ہے، کربلا کے اسیروں کی قیادت کرنا اور اسے پھر اس پیغام کو کوفہ و شام تک پہنچانا. کوفہ و شام سے مراد کیا ہے؟ مخالف کا مرکز، جس مرکز سے قرآن و اطرت کی مخالفت ہو رہی ہے، اور جس مرکز نے واقعہ کربلا کے پیچھے کے جو ہے خون مقدس لہو سے جن کے ہاتھ رنگے ہوئے، ادھر جانا، وہاں پہنچنا، وہاں پہنچ کے اس آواز حق کو پہنچانا، یہ بڑا اہم کام ہے. وہاں آپ کو آزادی نہیں حاصل ہے، آپ تو قیدی کی شکل میں وہاں پر گئے ہیں. تو پہلا جو کام نظر آتا ہے وہ یہ کام ہے. دوسرا جو اہم ترین کام ہے وہ جو ہے اپنے اس چاہنے والے، جو جیسے آپ نے خود فرمایا مدینے میں، مدینہ شہر میں، مدینہ الرسول میں 20 کے قریب افراد، یہ مشہور روایت ہے موجود ہے تاریخ کے اندر، مخلصین. یعنی مخلصین مطلب کیا؟ اگر فرض کرتے ہیں امام علیہ السلام قیام فرماتے ہیں، تو امام کے ساتھ دینے والے، امام پر جان نچھاور کرنے والے 20 افراد ہو سکتے ہیں. امام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نماز میں شریک ہونا، امام کے لیے خدمت میں پہنچنا، امام اگر کوئی بات کہہ دیں تو فوراً حاضر ہو جانا، وہ تو ہو سکتا ہے زیادہ تعداد میں ہوں، لیکن ایسے افراد جس کے بارے میں امام کہے کہ میں قیام کرنے جا رہا ہوں، میرے بابا کو شہید کر، یا میں انتقام خون حسین کے لیے اٹھ رہا ہوں، تو ساتھ دینے والے کہ ہم آپ کے ساتھ مارے جائیں گے تیار، 20 سے زیادہ افراد میں خود امام کے جملے ہیں. اب یہاں پر کیا ہے، ضرورت ہے کچھ افراد کے تربیت کرنے کی. آسان کام بھی نہیں، حکومت کی طرف سے آپ کو آزادی نہیں ہے کہ آپ آزادی جو ہے ہماری آج کی زبان میں کلچرل ایکٹیویٹیز کریں، اسلامی تہذیب و ثقافت کے لیے کام کریں، لوگوں کی تربیت کریں، لوگوں کے درمیان علم پھیلائیں، یہ آزادی حاصل نہیں ہے. امام کے اوپر پہرا بٹھایا ہوا ہے، ایک طرح سے سمجھیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، غیر اعلانیہ ایک چیزیں طے ہیں کہ بھئی آپ نے جو ہے نا اگر اعلانیہ فضیلت اہل بیت بیان کی، شان اہل بیت بیان کی، یا آپ نے قرآن اطرت کی تعلیم دینا شروع کر دیا، حق و باطل کی باتیں کرنی شروع کر دی جیسے کہ آپ کے بابا نے کیا تھا، تو پھر ہم مزید آپ کے ساتھ جو ہے وہی ربی اختیار کریں گے. یہاں حکمت عملی امام نے کئی قسم کی حکمت عملیاں جو ہے امام نے استعمال کیا ہے. پہلی جو حکمت عملی ہے وہ جو ہے امام جو کرتے تھے وہ غلاموں کو خریدتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت غلاموں کا جو کلچر تھا وہ بہت زیادہ تھا، غلام خریدتے تھے. آپ تعجب نہ کریں اگر میں یہ کہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی اس 34-35 سالہ حیات طیبہ میں 50,000 سے زائد غلام خریدے اور آزاد کیے. آپ تعجب نہ کریں، تمام اسلامی آپ تواریخ اٹھائیں، ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھی دیکھیں، اہل تشیع میں بھی یہ نظر آتا ہے. 50,000 غلام، اور یہ 50,000 غلام صرف عرب دنیا سے نہیں ہے، سوڈان، افریقہ، یہ افریقہ کے بہت سے جو ممالک ہیں، حبشی غلام، اسی طرح جو ہے آپ دیکھتے ہیں ایران کے جن کو موالی کہا جاتا تھا اس وقت، کیونکہ یہ مسلمان ہو چکے تھے، بہت سے لوگ جو ہے غلام بن کر وہاں آتے تھے جنگوں میں جو پکڑے گئے تھے. اور دور دراز مثلا فرض کریں عراق کے ایک دور افتادہ گاؤں سے ایک بیچارہ غلام آیا ہے ہاتھ میں، اس کو بیچتے بیچتے وہاں پہنچا ہے، امام کو پتہ چلتا ہے، جاتے ہیں اسے فوراً خریدتے ہیں. یہ غلام ایک عرصے تک امام کے پاس رہتے تھے. امام ان غلاموں کو خریدنے کے بعد ان کو اپنے اصحاب میں بدلتے تھے، ان کو علم دیتے تھے، ان کو اخلاق سکھاتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے. ہدف امام کا غلام خریدنا نہیں تھا، 50,000 غلام سے امام کیا کرے. وہ امام جو انتہائی سادہ زندگی گزارتے ہیں، وہ امام جو کہ چند جوڑا کپڑوں سے زیادہ آپ کے پاس نہیں ہوتا، وہ امام جو اتنے 50,000 غلاموں سے کیا کریں گے. وہ کہتے جی اکانومیکل سورسز کے ابھی تفصیلات میں جا نہیں سکتے، اس لیے میں شارٹ شارٹ جا رہا ہوں. امام کے پاس اکانومیکل جو ہے پھر وہ کہاں سے آتے تھا سارا کچھ، اس کی کافی بڑی ڈیٹیل ہے. بعض ایسی باتیں بھی ہیں جس کو صرف بیان کرنا کافی نہیں، اس کی ڈیٹیل میں جانا ضروری، کیونکہ صرف بیان سے کنفیوژن کریٹ ہو سکتی ہے. میں اتنا عرض کروں کچھ باغات تھے، کچھ جو ہے ترقہ حاصل ہوا تھا سید الشہداء علیہ السلام کی طرف سے حاصل ہوا تھا، کچھ آپ کے اپنے جو ہے کاروباری کچھ ایکٹیویٹیز تھیں امام کی اپنی جو انہی غلاموں کے ذریعے سے کیا کرتے تھے. فروٹ کا جو ہے آپ ایران سے کاروبار کرتے تھے، فارس سے، آپ کے غلاموں میں سے ہیں، اور آپ کے جلیل القدر صحابیوں میں سے ہیں. بعد میں پانچوں امام کے بھی صحابی رہے ہیں، ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہیں، مجھے نام آیا، وہ ہے خالد کابلی، نام سے ہی پتا ہے کہ کابل سے ان کا تعلق ہے. خالد کابلی، اس وقت فارس ہوتا تھا، یہ پورا ایک ہی علاقہ تھا. خالد کابلی آپ کے جلیل القدر مستجاب الدعوہ میں شمار ہوتے ہیں. یہ جو غلام تھے یہ کتنے لیول کی تربیت پاتے تھے، یہ عارف بنتے تھے، مستجاب الدعوہ بن جاتے تھے یہ لوگ. واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے دیکھ رہا ہے کہ تھوڑی سی جو ہے غیر آبادی یعنی صحرائی جگہ میں امام کے غلاموں میں سے ایک غلام بیٹھا دعا کر رہا ہے. یہ شخص چھپ کے جاتا ہے، سننا چاہتا ہے کہ بھئی کیا کہہ رہا ہے. دیکھا تو وہ جو ہے امام کے غلاموں میں سے جو غلام ہے وہ دعا کر رہا ہے، یہ افریقی ہے، کہتا پروردگارا مدینے کے لوگ جو ہے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، پروردگارا چرند و پرند پانی کے لیے برس رہے ہیں، پروردگارا پودے اور یہ جو درخت ہیں یہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، تیری مخلوق پروردگار آپ بارش عطا فرما۔ یہ دعا کر کے کھڑا ہوتا ہے، آسمان میں بادل آ کے بارش شروع ہوتی ہے۔ یہ جو شخص ہے یہ جا کے دیکھتے ہیں تو غلام، یہ تو زین العابدین سید الساجدین اور سید الکریم کا غلام ہے۔ خاموشی سے لوٹتا، اگلے دن امام کے حضور آتا ہے، امام سے عرض کرتا ہے یا سید الساجدین و زین العابدین، میری ایک گزارش ہے آپ سے، میں ایک سودا کرنے آیا ہوں آپ کے پاس۔ امام فرماتے ہیں بتاؤ، کہتے ہیں آپ کے پاس ایک غلام ہے، مجھے وہ خریدنا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو خریدوں، جتنی آپ بتائیں گے قیمت میں اس کی دوں گا۔ امام ایک غلام کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں، دوسرا ہے۔ ایک ایک کر کے سب کو بلاتے ہیں، آخر میں اس کو بلاتے ہیں، جب وہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں ہاں مجھے، میں نے اس کو خریدنا ہے، آپ قیمت بتائیں۔ امام فرماتے ہیں کوئی قیمت نہیں ہے، میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ جو غلام ہے یہ اس سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں مجھے خریدنا چاہتے ہیں، مجھ سے پہلے اتنے سارے آئے لائن میں، آپ نے نہیں خریدا، مجھے خریدنا چاہتے ہیں آپ۔ وہ شخص آرام سے اس کو بتاتا ہے، میں نے تمہیں مستجاب الدعوا پایا، وہ سہرا میں آپ تم گئے تھے نا اکیلے، تو کہا تم نے چھپ کے میری باتیں سنی، دعا سنی میری، کہا ہاں۔ تو اس شخص نے، اس غلام نے امام کی طرف رک کے کہا، فرزند رسول، میں نے خدا سے ایک وعدہ کیا تھا اور وعدہ لیا تھا اپنے پروردگار سے کہ پروردگارا جس دن مجھ تیرے حقیر و فقیر بندے کا یہ راز کھل جائے کہ میں اتنا مقام زین العابدین کی نوکری میں نے اتنا بڑا مقام پایا ہے کہ مستجاب الدعوا ہوں، کہ لوگ میری جو ہے پروٹوکول دینے لگے، ہماری زبان میں آؤ بھگت کرنے لگے، اس وقت مجھے موت دینا۔ اس نے یہ لفظ موت کہا، وہیں پہ گر گیا۔ یہ واقعہ تمام ہماری کتابوں میں، خصال شیخ صدوق میں، اہل سنت بھائیوں نے بھی نقل کیا ہے اس واقعے، وہ غلام وہیں پہ واقع۔ امام نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے عاشق حقیقی ہیں، کہا کہ وہ ان کی دعا اسی طرح ہے، کن فیکن کی طرح ہے، ادھر مانگا ادھر عطا کر دیا۔ اب نظر لگا یہ غلام ہے، یہ غلام کو خریدتے، یعنی دوسرے الفاظ میں آج کی زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں، معاشرے کے کمزور طبقے کے اوپر امام انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہے نا، ذرا ہم اس طریقے سے سبق سیکھنا ہے نا، سیرت لینی ہے۔ معاشرے کے کمزور طبقے پر امام نے انویسٹ کی، ان کو کہاں پہنچایا، مستجاب الدعوی بنا دیا، عارف باللہ، ابو حمزہ صومالی، پتہ کون ہے دعائے ابو حمزہ صومالی، دعائے سحر بھی کہتے ہیں اس کو، ابو حمزہ صومالی جیسے صحابی بنا دیے۔ اللہ اکبر، یہ امام زین العابدین علیہ السلام، کیونکہ ہم اس طرف نہیں توجہ کرتے نا، یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے۔ بس ایک جو امام کا کام تھا، غلام خریدنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو اخلاقی اعتبار سے، جو اخلاقی گراوٹ تھی معاشرے میں، پتہ ہے کتنی گراوٹ تھی، ایک ایگزامپل دیتا ہوں، دیکھو پولیٹیکلی کرپشن تو تھا، پولیٹیکلی سسٹم پورا کرپٹ تھا، اکانومیکلی کوئی عدالت اور انصاف میں ڈسٹریبیوشن چیزیں نہیں ہوتی تھی بیت المال سے، یہ بھی پتہ تھا، اقربا پروری تھی، قبائلی معیارات اوپر آ گئے تھے، جس کا جتنا بڑا قبیلہ وہ اتنا بڑا آدمی، ریسپیکٹ فل آدمی، کیونکہ یہ بڑا بڑے قبیلے کا ہے۔ وہ جو عربی اجمی کے خاتمے کا جو مرحلہ تھا نا، جو اللہ کے رسول نے بنا، تو ختم کر دیا تھا بنی امیہ نے، اخلاقی طور پر رقاصائیں بلاتے تھے، یہ لوگ رقاصائیں بلاتے تھے ایران کے بعض شہروں سے بھی، اور جو سٹل آتش پرست تھے ان میں سے، ترکی کے بعض حصوں سے، دیگر جگہوں سے، اور اندازہ لگائیں یہ رقاصائیں جب مدینے میں انٹر ہوتی تھی تو مدینے کے دروازے پہ لوگ ان کو ویلکم کرتے تھے، استقبال کے لیے جاتے تھے، جیسے کون بہت بڑی پرسنلٹی آ گئی ہے، اتنی امپورٹنس بنا دیا تھا ایک ڈانسر کا، ایک ڈانسر کو اتنا زیادہ امپورٹنس دیا گیا تھا، آج کہتے ہیں نا سیلیبریٹی، پتہ نہیں کیا کیا۔ بہرحال میں نہیں جانا چاہتا زیادہ، آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہ رہا۔ اور یہ جب جا رہی ہوتی تھی، فرض کریے آتی تھی، تو پھر یہ نہیں تھا کہ مدینے میں، یہ تو پھر سٹی بائی سٹی جاتی تھی، کانسرٹ ہوتے تھے ان کے بیشتر، جیسے آج اب شروع کر دیا ہے ہمارے آل سعود خاندان نے، پھر سے وہ کانسرٹ شروع کر دیے ہیں، پھر سے وہ عکاظ کا بازار سجنے لگے گا، پھر سے وہی وہ جو عصر جاہلیت کی چیزیں تھیں وہ دوبارہ آنے لگی ہیں۔ یہ جب مدینے سے نکل کر رقاصہ، یہ ڈانسر मक्का जाती थी तो मदीने के लोग इनको सियाफ करने डोर तक जाते थे, आपको पता है शहर के दरवाजे होते थे, वहां मक्के वाले वेट कर रहे होते थे इंतजार में इस्तकबाल के लिए, कब आती है कि हम इसको वेलकम कहें, इसका डांस देखें, मुजरे देखें, इसका नाच गाना देखें। इसकी तरह का क्रप्ट सोसाइटी थी। इसलिए आप देखते हैं अब इमाम को देखें तबलीग करने की आजादी की हिकमत अमली देखें, ज़ैनुल्लाह आबिदीन से बीमार नहीं रहे हमेशा, रोते हमें ठीक है रोते तो अभी आते हैं आखिर में उस मसले की तरफ भी आएंगे इंशाल्लाह, हिकमत अमली देखें। अभी क्या करें भाई, यहां पर एक तो गुलामों को खरीद रहे हैं, ये गुलाम मुबल्लिगीन दीन है, मुबल्लिगीन कुरान और इतरत है, एक तो उस वक्त उस दौर के लिए हैंडल करने के लिए, दूसरी तरफ आने के बाद इमाम के बाद का जो जमाना होगा, जैसे पांचवें इमाम का दौर है, छठे इमाम का दौर, उसके लिए भी एक टीम तैयार हो रही है ना, एक खेत तैयार कर रहे हैं ना इमाम उलमा की, मुत्तकी परहेजगारों की, साहिबान फजल फजीलत की। बहरहाल इस मौजू पे ज्यादा मैं नहीं जाता। ज़ैनुल आबिदीन इसमें आप देखते हैं दुआएं, दुआ की तरफ, खुदा से लो लगाना, तकवा, परहेजगारी, ठीक है उसके अंदर पैगामात भी हैं, सब कुछ इल्मी चीजें भी उसके अंदर मौजूद हैं, दुआ पर जोर ले, दुआ अबू हमजा सोमाली अता फरमाया, सहीफे सज्जादे में दुआ मकारिमुल अखलाक या रिसालतुल हुकूक, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ज़ियारत अमीनुल्लाह, आप देखते हैं खुदा, तोबा, गिरिया, तकवा, परहेजगारी, हया, इफ्फत, पाक दामनी, इतने ज्यादा मफाहीम है। अलबत्ते ज़हन में रखें ये जो सहीफे सज्जादिया है ये इमाम के दुआओं का सिलेक्टिव हिस्सा है, सिलेक्टिव ये किताब है, पूरा हिस्सा नहीं और किताबों में मौजूद है, जिस तरह नाज़िर बलागा में सैयद रज़ी ने अदबी एतबार से जो उरूज में पाया या उनको अच्छा लगा उनके अपने मिजाज के एतबार से नाज़िर बलागा में डाल दिया है, ये पूरा कलाम अली नहीं है। इसी तरह जो है सहीफे सज्जादिया कंप्लीट इमाम के दुआओं या फरामीन का मजमुआ नहीं है, ये बात है हमेशा ज़हन में रखें। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गुलामों को इमाम ने इंतखाब किया इसलिए कि ये माशरे के कमजोर लोग थे, मुस्तज़ाफ लोग थे, दूसरी तरफ गुलामी को पसंद नहीं करता इस्लाम, इस्लाम गुलामाना सोच को पसंद नहीं करता, इसलिए आप देखते हैं कि इस्लाम में गुलाम को आजाद करने का जितना सवाब है खरीदने का नहीं है। आपने कोई रिवायत सुनी है गुलाम खरीदने का इतना सवाब है, एक गुलाम कोई खरीदेगा तो इतनी जो है हज होंगी, इतनी बहुत शुक्रिया, इतनी ज्यारतें उसको मिलेंगी, इतने जो है नमाजों का सवाब है, कहें आपको नजर आती है ऐसी कोई रिवायत, कभी कानों में पड़ी है, कभी आंखों से पड़ी है, नहीं है। आजाद करने का है, हत्ता बाज आमाल ऐसे हैं जिनको अंजाम देते वक्त कहते हैं अगर आपने फला दिन फला वक्त में ये दुआ पढ़ ली या ये अमल अंजाम दिया तो खुदा की राह में इतने गुलाम आजाद करने का सवाब है, ये तो हमें नजर आता है, बरअक्स हमें ये चीजें नजर नहीं आती है। सलावत पर मोहम्मद वाले। एक और चीज जो थी इन गुलामों में वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी थी, ये ताबेदारी ज्यादा होती थी इनमें, इमाम के पास होते थे, इमाम का अखलाक अपनी जगह, इमाम की मेहरबान सिफत अपनी जगह, इमाम की मोहब्बत इनके साथ, इनके लिए प्यार करना, इमाम का इनके लिए दर्द रखना, वो सब अपनी जगह, खुद इनमें भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती थी। अलबत्ता दूसरी तरफ भी ये मसाइल थे, खैर अभी डिटेल में नहीं जा सकते। कहते हैं कि इमाम की जो एक रविश ये थी, साल भर खामोश रहते थे, साल के आखिर में किसी मुनासिबत में आमतौर पर ईद के दिन, ईद उल फितर के दिन सारे अपने गुलामों को इकट्ठे करते थे, इकट्ठे करके कहते थे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप लोगों ने खिदमत की, आप लोगों का शुक्रिया, लेकिन अब आप सुने साल भर में किसने क्या खदमात अंजाम दी हैं, किसने क्या मिस्टेक की है, फिर वो बताते जाते थे और आखिर में कहते थे कि फलां फलां फल फलां ने गलतियां की हैं, मैंने उसी वक्त बख्श दिया था, अभी बताने का मतलब आपको शर्मिंदा करना नहीं है बल्कि आपको ये खुशखबरी देना है कि आज के बाद आप आज़ाद हो, आपके लिए बाहर जो है एक पैकेज रखा गया है, मैं अपनी जबान में बोल रहा हूँ, एक पोटली है, एक पैकेज आपके लिए तैयार है, अब वहीं पर जाओ जो आपका आबा व अजदाद का गाँव है जहाँ से आप बेचारे को गुलाम बना के यहाँ लाया गया है। इमाम किन को भेज रहे हैं, किसी गुलाम को या कुरान इतरत के एक मैसेंजर को, मुबल्लिग को, अंदाजा लगा ले, मुस्तज़अफ लोगों को हाथ पकड़कर उठाना ان کو مستجاب الدعوہ بنانا، یہ زین العابدین، یہ سید الساجدین. انہیں امام زین العابدین علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ دعائیں پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے، سرب و سرب گریا کر رہے تھے، ساری زندگی یا ساری زندگی بیمار تھے، ایسا نہیں ہے. کربلا میں مصلحت، یہ آپ سب جانتے ہیں، میں تبرکاً و تیمماً کہہ رہا ہوں، کربلا میں مصلحت خداوندی کے سبب جو ہے آپ بیمار تھے، ساری زندگی بیمار نہیں رہے. کہ ہم برصغیر کے لوگوں نے، ہم نے عابد بیمار بنا دیا. عابد بیمار نہیں ہے، عابد حکیم ہے، عابد کریم ہے، عابد مہربان ہے. ساری زندگی بیمار نہیں رہے. وہ کربلا کا پیریڈ کتنا تھا بھائی؟ 10 دن. چلو 2 محرم کو شمار کریں تو 8 دن، 8 دن، 9 10 دن رکھیں، چلو 10 دن آپ بیمار ہوئے ہیں، باقی ساری زندگی تو آپ بیمار نہیں رہے. آپ نے شجاعت، بہادری، حکمت، علم، بردباری، پوری پلاننگ کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، مشن حسینی کو بچایا ہے، قرآن و ترت کا پیغام پہنچایا ہے. اگر آپ کام نہ کرتے تو امام باقر علیہ السلام کو صفر سے کام کرنا پڑتا. امام باقر علیہ السلام کے لیے تیار کر کے ایک پوری ٹیم، ایک کھیپ، 50,000 غلام آزاد کیے ہیں نا، چلو 50,000 کو کم کر دو، 5,000 بھی کم کر دو، 1,000 اگر علماء، فقہا، مجتہدین، متقی، پرہیزگار، عارف باللہ، مستجاب الدعوہ تیار کر کے اگر امام دے دے، ابو حمزہ سومالی جیسے، خالد کابلی جیسے اگر لوگ تیار کر کے امام دے، تو اب امام باقر علیہ السلام کو کام صفر سے تو کرنا نہیں پڑے گا نا، اس سے آگے بڑھانا پڑے گا نا. یہی کام کیا ہے حکمت عملی کے ساتھ. امامت ایک سلسلہ ہے، افراد نہیں، فرد کا نام نہیں ہے. امامت ایک تسلسل کا نام ہے، ولایت ایک تسلسل کا نام ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، امامت و ولایت ایک سلسلے کا نام ہے، اس کی مختلف شکلیں بن سکتی ہیں. معصوم جب ولی ہوتا ہے تو ایک شکل ہے، غیبت میں معصوم ولی نہ ہو، کوئی مجتہد ولی ہو سکتا ہے، نہ وہ ولایت تکوین، ولایت تشریح میں. تشریح مطلب کیا؟ دین کو نافذ کرنے میں، دین کو پہنچانے میں، دین سکھانے میں، اس کو کہتے ہیں ولایت تشریح، شرع سے تشریح، نہ ولایت تکوین. تکوین یعنی کون و مکان کے ذرے ذرے پر کنٹرول، یہ معصوم کو حاصل ہے. معصوم کے علاوہ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. لیکن قانون نافذ کرنا ہے، اسلام کی شریعت کو نافذ کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں ولایت تشریح، یہ مجتہد کو حاصل ہے، یہ مجتہدین کے پاس ہے. بھائی آج اسلام کی شریعت نافذ نہیں کریں ہم لوگ، اسلام کے قوانین ہمیں نہ بتائے جائیں، بتائے گا تو کون بتائے گا؟ مجتہد. مجتہد کو بغیر اتھارٹی کے تو نافذ نہیں کر سکتا نا، اس کے پاس اتھارٹی نہ ہو، اس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو. آپ کہیں جی آپ شریعت بھی سکھائیں لیکن آپ کو کوئی اختیار بھی ہم نہیں دیتے ہیں، ایسے تو نظام نہیں چلتا. جو شریعت بتائے گا وہ اختیار بھی رکھے گا. آپ کہیں اسلام کو تو نافذ کرو لیکن اختیار آپ کے پاس نہیں ہوگا تو پھر کس کے پاس ہوگا؟ بہرحال یہ ایک پورا نظام کا نام ہے، پورے جو ہے ایک اس کا نام ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے غلام ہیں جو آپ کے راوی ہیں. میں نے عرض کیا کہ خالد کابلی مشہور نام ہے. یہ خالد کابلی 4-10 جو ٹاپ کے ائمہ ہیں، ٹاپ کے جو ائمہ کے اصحاب ہیں، ان میں سے ایک ہے. اہل سنت بھائیوں نے بہت سی روایات نقل کی ہیں امام سے، کیونکہ بہت سے جو غلام تھے وہ فقہی اعتبار سے اہل سنت بھی رہے ہیں، سارے مثلا شیعہ نہیں ہوئے، کچھ ایسے ہیں جو جن کو فوراً خرید کے کچھ عرصے کے بعد آپ نے آزاد کر دیا ہے، لیکن آپ نے ان کے اوپر فورس نہیں کیا کہ مذہب تشیع قبول کر لیں یا امام کے اوپر پوری طرح اس طرح جیسے شیعہ اسنا اشریہ اس طرح کریں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں بہت سے روایات ہیں جو اہل سنت بھائیوں نے کی. یہ جو مشہور واقعہ ہے حج کے حوالے سے، وہ ہشام والا، وہ آپ واقعے کو دیکھتے ہیں کہ اہل سنت نے بھی بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے، بلکہ بعض چیزیں شیعہ کتابوں میں مفقود ہو گئی، تاریخ کے اندر پوری طرح نہیں آیا واقعہ کے کچھ حصے نہیں آئے، اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں آیا ہے. مثال کے طور پر یہ راوی اب میں جو ایک شروع کا حصہ ہے روایت کا، وہ اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، ہمارے پاس کٹ کٹ کے آیا ہے. اس میں کہتے ہیں اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں ہے کہ حج کے موقع پر ایک عظیم اور نورانی شخصیت کو ہم نے دیکھا. راوی کہتا ہے وَقَانَ مِنْ أَجْمَلِ النَّاسِ وَجْهًا وَأَطْيَبَهُمْ أَرْجًا، یہ کہتا ہے کہ ایک نورانی شخصیت تھا جن کے نور اور جن کے چہرے کی جو شان و شوکت اور منزلت اور نورانیت تھی، اس سے لوگ جو ہے نا خود بخود خیرہ ہو کے اسے دیکھ رہے تھے انہیں. یہ جملہ جو ہے اس پر آیا ہے، کہہ رہے کہ جب وہ شخصیت جو لوگوں کے قریب آتی ہے تنہنی لہ الناس، لوگ خم ہو کے اس کو جو ہے خوش آمدید کہتے تھے، احتراماً جھکنے پر مجبور ہو جاتے تھے، یہ شاید ممکن ہے کہ مناسب ترجمہ ہو. اور یہ جو حجر اسود کی طرف جب امام عالی مقام بڑھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ خود بخود راستہ دے رہے ہیں. وہ لوگ جو حج میں مصروف ہیں، طواف کعبے میں مصروف ہیں، رش کی وجہ سے ہشام ابن عبد الملک کی اس کا بھائی جو ہے وہاں پر خلیفہ ہے اس وقت، اور وہ خود حج کی ذمہ داریاں امور رکھتا ہے، متولی ہے، اسے تو دھکے لگے وہاں پر، وہ حجر اسود تک جا نہ سکا. اس انتظار میں باہر نکل کے بیٹھا رہا کہ رش تھوڑا سا کم ہو جائے کہ میں جا کے چھو لوں. آپ نے ہزار بار یہ واقعہ سنا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک شخصیت آتی ہے، لوگ طواف چھوڑ کر اسے راستہ دیتے ہیں. وہ جو حجر اسود کے اوپر چھونے کے لیے جھپٹ پڑ رہے ہیں لوگ، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخصیت آ رہی ہے، حجر اسود کو خالی کر رہے ہیں. دیکھیے یہ بالکل غیر جو ہے ان یوزول قسم کا ایکشن ہے. ایک آدمی کی پوری کوشش ہے حجر اسود تک اس کا ہاتھ پہنچے، اچانک وہ حجر اسود جیسی مقدس چیز کو چھوڑتا ہے، ایک اور شخصیت کے لیے راستہ کھولتا ہے. اب سمجھ میں آیا جب امام زین العابدین علیہ السلام نے شام میں کہا تھا انا ابن مکہ والمینا، فرمایا تھا دیکھو میں مکہ اور مینا، یہ جو مکہ اور مینا جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ گارا مٹی، کانے کعبہ گارا مٹی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. اگر ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں تو، اگر نبی ابراہیم نہ ہوتا یہ تو گارا مٹی ہے، وہی مکے کی مٹی سے بنایا ہے اس کو، اس سے زیادہ تو کوئی ہے. ہجرت ایک پتھر ہے، ہجرت سے کیا ہے؟ کہا میں ہوں اس کا بیٹا، مجھ سے اس کی پہچان ہے، میں ہوں جو اس کا محافظ ہوں، اس کی عظمت مجھ سے ہے. یہ اصل میں بیان کرنا چاہ رہے تھے. جب امام کو دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، جانتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا اردو میں کیا بولتے ہیں، تجاہل عارفانہ، پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تجاہل عارفانہ، یعنی جان بوجھ کر انجان بن جانا، جان بوجھ کر انجان بن جاتا. اور کہتا ہے ارے بھائی یہ کون ہے؟ لوگ جو حجر اسود کے پیچھے ٹوٹ پڑ رہے تھے کہ میں جا نہ سکا، اس کے آتے ہی وہ سب چھوڑ کے اس کی طرف مڑ گئے. کانہو لگتا ایسا ہے، میں اپنی طرف سے وہ کر رہا ہوں جو اس کے حساب سے، حجر اسود ادھر نہیں، اس سے بڑا کوئی مقدس آ گیا، اس سے بڑا کوئی متبرک آیا، حجر اسود سے بڑا، کعبے کے طواف سے بڑا باعظمت کوئی شخصیت یہاں پر انٹر ہو گئی ہے کہ سارے حاجی اس طرح متوجہ ہو رہے. یہ جو حاجی ہیں، ضروری نہیں کہ سارے شیعہ اثنا عشریہ ہوں یا شیعہ اہل بیت ہوں، ایسا تو نہیں ہے. تجاہل عارفانہ، فرزدق شاعر ہیں، وہی فرزدق جو کوفے میں امام حسین علیہ السلام کو، جس نے کوفے کی خبر دی تھی ادیبانہ انداز میں، قلوبہم معاک و سیوفہم غدن مشہودا علیک، اما سائر الناس لقد ملیت جیوبہم، اما روسا الناس لقد ملیت جیوبہم بنشوتہم. کہا کہ جو قوم کے بڑے بڑے ہیں کوفے میں، ان کو ابن زیاد نے رشوت دے کے خریدا ہے، کچھ کو ڈرا دیا ہے، پبلک بیچاری خوف زدہ ہو چکی ہے. دل تو میں تو آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، لیکن اتنی خوف زدہ ہو چکی ہے کہ تلواریں آپ کے خلاف نکال چکی ہے، لشکر عمر ساتھ میں شامل ہو چکے ہیں، کربلا میں آپ کے قتل کے لیے آ جائیں گے، جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے تھے. یہ فرزدق اصل میں منظر کشی کر رہا تھا، یہی فرزدق ہے، اس سے رہا نہیں جاتا. فرزدق کے بارے میں کسی دن ڈیٹیل میں جائیں گے کہ کس ٹائپ کا آدمی تھا. اچھا آدمی تھا، دوستدار اہل بیت تھا، اہل بیت کی حق میں بڑی شاعری کی ہے، لیکن اس کے ایک اور پہلو بھی ہے جس کے اوپر کسی، یا فرزدق سے برداشت نہیں ہوتا. شاعر ہے، فلبدی شعر کہہ دیتا ہے، پوری نظم کہہ دیتے ہیں، یہ پوری نظم کہہ دیتا ہے وہاں پر. پھر کہتا ہے ہشام اتنے بھی اب انجانے مت بنو، تو جانتا نہیں یہ کون ہو؟ تو پوری سرزمین مکہ جانتی ہے اسے، ھذا الذی تعرف تعرف البطحا ووطأته. ارے بھائی یہ تو سرزمین مکہ کے ذرے ذرے ان کو پہچانتے ہیں. العرب تعرفه من انکرت والعجم، کہتا ہے عرب ہو، عجم ہو، عربی ہو، غیر عربی ہو، جو بھی ہو وہ ان کو جانتا ہے. اچھا تم جانتے نہیں ہو، کافی لمبے شعر ہیں، اس کے بعد کہتا اچھا جانتے نہیں ہو تو ذرا میں کھل کھلا کے بول لیتا ہوں. سیاسی طور پر بڑا گٹھن ماحول ہے، خوف پھیلایا ہوا ہے، اہل بیت کا نام نہیں لے سکتے، یا حسین نہیں کہا جا سکتا، یا زہرا کہنے پر پابندی ہے، حتی وا محمدہ پر پابندی ہے، یا وہ علیہ پر پابندی ہے. فرزدق نے یہاں جرت دکھائی، فرزدق پر اعتراض تھا کہ آپ نے کوفے میں کوفے کی منظر کشی خوبصورت کر دی، اور بڑے چھوٹے الفاظ میں پوری ڈیٹیل آپ نے دے دی، لیکن ساتھ نہیں دیا امام کا، چھوڑ کر آگے نکل گئے. لیکن یہاں پر لگتا ہے کفارہ ادا کر رہا ہے فرزدق، کیونکہ اس گٹھن زدہ ماحول میں شاعر ایسی انقلابی شاعری کرے، کمال ہے. جب سارے شعرا ڈر کر درباری بن جائیں، فرزدق وہاں خانے کعبے کے کنارے پر حسینی بن جائے، کمال ہے نا عزیزو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ سارے آج دیکھتے ہیں نا، تھوڑا خوف کا ماحول بنا لیا جاتا ہے، اخبار پہ لکھنے والے کالم نویس کے قلم بکنے لگ جاتے ہیں، شاعر کی شاعری بکتی ہے، خطیب کی خطابت بکتی ہے، خوف سے ڈر کے یا پیسے کے لیے، واہ الاخری فرزدق نے بڑی جرت دکھائی ہے، اور یہ ملعون ہے، بخشتے نہیں کسی کو۔ اب آگے کیا کر رہا ہے؟ پہلے اوپر تک تو ٹھیک تھا، اشارے کنائے تھے، عام پبلک ہے شاید اس کی سمجھ میں نہ آئے، آگے جو کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے ہاؤ زب نفاؤ تیما ان کنت جاہلو، اللہ کہتے او انجان بننے والے شام، سنو تم بڑے انجان بنتے ہو نا، حاضبن فاطمہ، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، تم نہیں پہچاننا چاہتے ہو، بجد ہی انبیاء اللہ قد ختمو، کہ تمہیں پتہ ہے اس کے نانا کے ذریعے سے نبوت کا خاتمہ ہوا ہے، خاتم النبیین اس کے نانا ہے۔ دیکھیں فرزدق بڑی جرت ہے، یہ نہیں کہ صرف فضیلت بیان کی، آپ دیکھیں کہ کس ماحول نے کیا بیان کیا ہے، سیکھنا ادھر سے ہے۔ جب زبانیں کٹ رہی ہوں، جب سینوں پہ برچیاں لگ رہی ہوں، ممنوع ہو، پابندی ہو، حدیث پیغمبر پر کو بیان کرنے پر پابندی ہو، اس ماحول میں صوت الحق، حق کی آواز، سچائی کی آواز، کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق کی آواز بولنا، یہ فرزدق، یہ شاعری ہے۔ آگے پھر جو ہے پورا جو ہے آگے فرزدق کہتے ہیں ارے تم دیکھ نہیں رہے ہو، ہجر اسود خود دوڑتا چلا آ رہا ہے، اس نے ہجر اسود کو تھاما، ٹھیک، اب ہجر اسود اس کے مبارک ہاتھوں سے اپنے تبرک کو بڑھا رہا ہے، یہ فرزدق کہاں سے کہاں پہنچ گیا فرزدق، لا حول ولا قوت الا بالله۔ دیکھیں کتنی بڑی چینجنگ آ رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے۔ بہرحال عزیزو واقعہ کربلا کی بقا کے لیے تمام ائمہ نے، سید الساجدین خاص کر زین العابدین اور سید الکریم امام نے ہر وسیلے سے کام لیا، ہر وسیلہ مطلب ہر جائز وسیلے سے، میرے خیال میں ٹائم ہو چکا ہے، جی میں اینڈ کر رہا ہوں، ہر جائز وسیلے سے آپ نے کام لیا ہے، ان میں سے ایک وسیلہ، آپ میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا بہت زیادہ، ایک وسیلہ وہ گریے کا ہے۔ میں نے عرض کروں گا کہ قدرت طبیعی بات ہے کہ کسی کے سامنے بھی ایسا واقعہ انجام پائے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک زندگی کا چیز اس واقعے سے ٹچ کر دیتی ہے۔ مثلا آپ کیسے یہ کہہ رہے ہو، جی دیکھیں کھانا لایا جاتا ہے تو بھی گریہ فرماتے ہیں آپ، غلام سوال کرتا ہے اپنا رسول ہے کھانا لے کے آیا ہوں، آپ رونے لگتے ہیں کیا میرے کھانے میں کوئی غلطی ہے، فرماتے ہیں نہیں، میں کیسے کھانا کھاؤں، مجھے سید و شہداء کی بھوک یاد آ رہی ہے، قتل اوجاعاً، کہا کہ وہ تین دن کا بھوکا پیاسا تھا، پانی سامنے آتا ہے، پانی بہتے پانی پر نظر پڑتی ہے، گریہ کرنے لگ جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، کہتے فرزند رسول اب کیا ہو گیا، کہہ رہا پانی پہ نظر پڑی، نعبی قتل اچھانا، میرے بابا کو انہوں نے جو ہے پیاسا شہید کر دیا ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب خصال میں ایک روایت نقل کرتے ہیں جو کہ معروف ہے، پڑھی جاتے ہیں، کہتے کہ پانچ جو ہے بکاؤن ہیں، یعنی سب سے زیادہ گریا کرنے والے ہیں، حضرت آدم ہیں، یعقوب ہیں، یوسف ہیں، اور جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان میں ایک جو ہے زین العابدین و سید الساجدین علیہ السلام، کہ آپ کو بکاؤن میں شامل کر دیا، اس قدر آپ گریا کرتے تھے۔ کسی جانور کو ذبح کیا جاتا، کہتے ہیں کہ ایک دن جیسے مدینے سے گزر رہے تھے، قصاب کی دکان میں دیکھا کہ ایک جانور کو تازہ ذبح کر کے اوپر رکھا گیا تھا اور اس کی گردن سے خون ٹپک رہا تھا، امام نے چیخ ماری اور آواز دی السلام علیکہ یا حسین ابن علی، السلام علیکہ یا علی الاسکر، السلام علیکہ یا علی الاکبر، یا ابو الفضل العباس، کے نام سے چیخ۔ قصاب گھبرا کے دوڑ کے آیا، قدموں میں گیا، فرزند رسول میں نے کیا کر دیا، کہ کربلا کیا، بعض روایات میں ہے کہ قصاب اپنی دیواروں کے پردے گراتے تھے جب دور سے دیکھتے تھے کہ زید بن عابد امام سوال کرتے تھے، اے قصاب مجھے ایک بات تو بتا، یہ جانور تم ذبح کرتے ہو نا، روز کا کام ہے تمہارا، تم اس کو پانی پلاتے ہو نا ذبح کرنے سے پہلے؟ آگے سے کہتے ہیں فرزند رسول آپ کی تعلیمات ہیں، مستحب ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے، فوراً امام گریہ کرتے تھے، آہ بکا کرتے تھے، چیختے تھے، کہہ رہے تھے اے مومن بات سنو، میرے فرزند رسول کو، میرے بابا کو چھ ماہ کے لیے اس گھر کو جب شہید کیا گیا تو تین دن کے پیاسے تھے۔ عزیزو امام کو ملعون نے زہر دیا، امام شہید ہو گئے، شہید سے پہلے کچھ وصیت تھے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، جب امام کا جنازہ اٹھا تو پورا شہر مدینہ امٹ آیا اس جنازے میں، ہر خاص و عام اس جنازے کے اندر موجود تھا کہ سرکاری اہلکار پریشان تھے کہ کہیں یہاں پر کوئی اور واقعہ ہرہ نہ ہو جائے، کوئی اور قیام مختار نہ ہو جائے، کوئی اور توابین نہ اٹھے، پورا جنازہ جو ہے شریک ہو گیا اس قافلے اس کے اندر، اور بقی کی طرف آپ کا جنازہ لے کر گیا، جنازہ لے کر چلے گئے۔ یقیناً امام اس وقت عالم غیب میں اعجاز امامت سے فریاد کر رہے ہوں گے، ابتا لا یوم کیومک یا عبداللہ، جب آپ جب 11 محرم کو ہم کربلا سے جا رہے تھے تو آپ کا جنازہ سرپوری تھا ریگستان کربلا پر، سر نو کے دیسے پرتا، بابا جان مجھے معاف کرنا، آج میرے جنازے پر پورا مدینہ ہوا